ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان مرحومین کے سلسلے میں. سیدہ سعیدہ بانو بنت سید ابرار حسین ہاشمی اور مرحومہ عصمت زہرا بنت محمد حسین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء. وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ولولاه لصاحت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: عندما ذكر القائم من آل محمد عليه الصلاة والسلام: والله لو أدركته لخدمته أيام حياتي صلوات. The day of Friday, which is سيد الأيام, the leader of all the days, is specific to the Imam of our time. And I consider appropriate to talk a little bit about him so that we can strive to be the muntazir and awaiters of the Imam of our time, whose intizar and awaiting is considered by the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam in his hadith. As the most superior ibadat, afzalu ibadati ummati intidharu farajillah, the most superior worship of my nation is to wait for the faraj of Allah. So the appearance of the Imam alayhi salam and the establishment of his divine adl, justice, government on the whole planet, and iqamatul adl, installation of the divine justice, and i'la'u kalimatil haqq, and elevation of the word of Allah on the planet, and establishment of the shahada of the witness of La ilaha illallah on the world, is considered to be waiting for that occasion, is considered to be the most superior ibadat that Islam has to offer. When we talk about the Imam of our time, the hadith from the Holy Prophet which I recited in the beginning, narrated by Imam Ahmad ibn Hanbal in his famous book Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal, Man mata walam ya'rif, whoever dies and did not recognize, didn't have the ma'rifat, Imam Zamanihi, the Imam of his time, mata mitatan jahiliya, he died away a death of jahiliyat, which I better translate into ignorancism, where ignorance was considered to be a lifestyle which they used to feel proud of. And we all know the word jahiliyat in Arabic is used for the time when people were kufr, were drowned in kufr and shirk. They were kafir and mushrik. As a matter of information, it is important to remember that every mushrik is a kafir anyway, but every kafir is not necessarily a mushrik. So people in those days were mushrik, which obviously means all of them were kafir as well. So it's needless to say they were kafir, because the word mushrik is beyond the stage of kufr. So every mushrik is already a kafir. So now let's look at the essence of the hadith, where the Prophet is saying, whoever dies without the ma'rifat of the Imam of his time dies a death of ignorance, jahiliyat, death of shirk. Isn't that right? So nobody wants to die as a mushrik. We love to die as a Muslim. Quran has said, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, and don't die except that you are Muslims. So we all are supposed to die in the halat of Islam and Iman towards Allah subhanahu wa ta'ala. And in Arabic, our Urafa have mentioned the proverb that إِنَّ الْمَوْتَ عَلَى وَزْنِ الْحَيَاةِ, the death is on the wizan, on the status of your hayat, your life. فَكَمَا تَمُوتُونَ فَكَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ. So you are going to die the way you used to live, and you are going to be resurrected on the Day of Judgment exactly in the same form and shape and situation in the way that you died. So if somebody wants to discover what would be my hal and kafiyat and situation on the Day of Judgment, look at the time of death, when you are dying away from this world. That's the best criteria to judge our situation on the Day of Judgment, because kama tamutuna tub'athun, you will be resurrected as you died. And if you want to discover how would I die away from this world, in what situation, in what condition, on shirk, on kufr, God forbid, on nifaq, God forbid,
or on Iman and Islam, if you want to discover what would be your situation at a time of death, look at your lifestyle today. فَكَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ. You are going to die the way you used to live. So whatever would be your status in terms of your Iman and Islam and Taqwa and Wara and Fadl and Ilm and Jihad fi sabilillah and striving for the sake of the walayat of Ahlul Bayt, if you, the way you used to live back then in the life of this dunya, exactly in the same way, in the same situation, in the same hal, you're going to die.
So it's really not important what was, you know, how I may be, you know, in some earlier days. But if we can improve in our lifestyle even today, we can still improve our kafiyat and the type of death. Because in milak al-a'mal khawatimuhu,
milak and criteria, the yardstick to judge the actions of a person is khawatimuhu, khatimatul a'mal, the end result of your actions. That's why we pray, Allahumma ja'al awaqiba umurina khaira.
Oh my Lord, make the end result of my affairs khair. So if the end result of a person is khair, then he's very good. So we can always improve in that. This is the time, the lifespan of a person, that's the time where we need to improve.
So the way we used to live, if we improve every day and today, we get improved in our behaviors, our beliefs, our practices, we are going to die in exactly the same form. So here in the hadith of the Prophet, he did not say, man mata walam ya'lam imama zamani.
No, you can never find in the hadith of Rasulullah saying that man mata. This hadith has been narrated over and over again from the Sunni sources and the Shia sources.
Man mata walam ya'rif. Prophet said, whoever dies and did not recognize. Ma'rifat in Arabic, in Farsi we say shanakht. In Urdu we say pehchan.
In English we say in-depth recognition. So there's a whole world of difference between knowing something and recognizing something in depth. Everybody knows about Imam Mahdi alayhi salam. Knowing is not a big deal. You think knowing is a big deal? You can go to google.com and wikipedia.com and you can find so much that maybe some of the followers also don't know that much about Imam Mahdi alayhi salam. Isn't it right?
So everybody knows, knowing is not a big deal. So many of the non-believers know about Imam alayhi salam that so many of the believers may not know.
But is that the license to success? The answer to that is no. The license to success is what is mentioned in the hadith. Man mata walam ya'rif. So you need to have the ma'rifat, not the ilm.
Prophet did not say, man mata walam ya'lam. If that's what he said, then all those non-believers would have been gotten to the license to go into the paradise as well.
But it's about ma'rifat. So there is no option for a person, if a believer is serious to die as a mu'min,
then you have to have the ma'rifat of the Imam. Otherwise, the prophecy of the Prophet is the final word, that this guy who doesn't have the ma'rifat, he led a life 60 years, 70 years, 80 years in his life. The end result, no ma'rifat of the Imam. This guy died as a mushrik. Jahiliyat. People used to bury their daughters alive. Isn't that right? Jahiliyat. They used to feel proud over their ignorances.
So now, Ahmad ibn Ishaq al-Qummi, rahmatullahi alayh, wasalamullahi alayhi, one of the all-time great companions of Imam Askari alayhi salam. And I already told you a little bit about the sharaf and fazilat and superiority of the people of Qum. A few days back in my speech, Ahmad ibn Ishaq is one of the members of this holy city as well, one of the glorious personalities of this great town, which we consider it as
the haram of Imam Sadiq alayhi salam. In the hadith it says, Ushu Ali Muhammad, Ali Muhammad ka gehwara. Hadith mein Shahr-e-Qum ko kya kya kaha hai mere maula Imam Sadiq alayhi salam ne, Ushu Ali Muhammad, Ali Muhammad ka gehwara.
Sheikh Saduq ne kya nakal kiya hai? Ilal al-Sharai mein, jahan illatein bayan ki na, ahkam ki kya illatein, ye cheez aisi kyon hai, ye cheez aisi kyon hai, illatein bayan ki gayi hain. ایک چیز ہوتی ہے علت الحکم, کسی حکم کا علت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, واٹس دا کاز, وائی از اٹ سو.
ایک چیز ہوتی ہے حکمت الحکم, وزڈم آف دا رولنگ. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم وزڈم کی بات نہیں ابھی ہو رہی ہے, ابھی علت الحکم کی بات ہو رہی ہے, ریزن اس کا کیا ہے. حکمت الحکم ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ آف ڈسکشن ہے. علت الحکم یعنی اس کی ریزننگ کیا ہے اس کے پیچھے. تو پیغمبر شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں احکام شرعی کی علتوں کو اکٹھا کیا ہے.
تو اب شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع, غیبت صغرہ کے فوراً بعد کا زمانہ, معتبر ترین کتابوں میں سے, معتبر محترم ترین کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے علل الشرائع. اس میں شیخ صدوق نے کیا نقل کیا, شہر قم کو قم کیوں کہا گیا؟ پیغمبر اکرم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے شیطان کو اوندھا لیٹے دیکھا اس زمین پہ, تو جبریل سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو. جبریل پیغمبر اکرم کو لے کے وہاں پہنچے تو آپ نے شیطان سے کہا قم یا ملعون, کھڑے ہو جا اے ملعون. وشارک الناس فی اموالہم و اولادہم و نسائہم, مضمون روایت,
اور دوسرے لوگوں کے اولاد اور اموال اور عورتوں میں شرکت کرو جا کے, یعنی اس زمین کو ترک کر دو, یہ تو مولا کائنات کے چاہنے والوں کی زمین ہے.
ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ مستفاد, میں این الفاظ نہیں نقل کر رہا, مستفاد اور مضمون پیش کر رہا ہوں روایت کا. تو یہ معلوم ہوا اس روایت کی روشنی میں کہ قم کی سرزمین امیر المومنین کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے, یہ بڑی زرخیز زمین ہے. احمد ابن اسحاق
آج جیسے امام عسکری علیہ السلام کے وکیل, آج جیسے مجتہدوں کے وکیل ہوتے ہیں, فلاں عالم جو ہیں وہ فلاں مجتہد کے وکیل ہیں, فلاں عالم فلاں مجتہد کے وکیل ہیں. اس دور میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں ائمہ کے وکلاء ہوا کرتے تھے. تو احمد ابن اسحاق وہ جلیل القدر ہستی ہیں جو امام عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے شہر مقدس قم میں, اور کہتے ہیں کہ میں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا سامرا, اور میری نیت یہ تھی کہ میں جب مولا کے پاس جاؤں گا تو اب کی مرتبہ میں مولا سے یہ پوچھوں گا کہ مولا آپ کے بعد کون امام ہے, تاکہ میں ان کی بھی معرفت حاصل کر سکوں.
معرفت کے بغیر تو چارہ ہے نہیں, پہچان تو حاصل کرنی ہے امام کی. تو اب کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں اپنا مدعا پیش کروں, دیکھیں امام معصوم تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دلوں کے حال سے آشنا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر تمام صفات جلال و جمال الہی اور مظہر تمام اسماء الہی ہوتا ہے, اور اللہ کے اسماء میں سے ایک ہے علیم بذات الصدور, امام اس کا بھی مظہر ہے. لہذا امام ہمارے دلوں کے حالتوں کو, کیفیتوں کو, احوال کو, اوہام کو, افکار کو, خیالات کو, تفکرات سے واقف ہوا کرتا ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ آپ کے ذہن کے تفکرات ہیں, خیالات ہیں, امام پہلے سے واقف ہیں ان سے. تو لہذا اس سے پہلے کہ احمد ابن اسحاق اپنا مدعا پیش کرتے, امام نے خود بیان کیا احمد ابن اسحاق کے سامنے کہ لم یکن منذ خلق اللہ آدما, جب سے اللہ نے آدم کی خلقت کی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زمین حجت خدا سے خالی رہے. اور یعنی ہر دور میں ایک نہ ایک حجت خدا موجود ہوتا ہے, زمین کا سروائیول موقوف ہے اس بات کے اوپر. یہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری کائنات برقرار ہی نہیں رہ سکتی جب تک حجت کا وجود موجود نہ ہو, کیونکہ امام جو ہے وہ صرف انسانوں کا امام نہیں, صرف جنوں کا انسان نہیں, پوری کائنات کے امام ہے. امام الکل خلیل الفراہیدی نے کیا کہا تھا, یہ غیر لوگ سیبویہ کو عربی زبان کا سب سے بڑا ادیب مانتے ہیں,
اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سیبویہ کا استاد جو
مؤمن تھا خلیل الفراہیدی. در حقیقت وہ عربی زبان اور عربی نحو کا سب سے بڑے استاد تھے اور بہت عظیم شاعر بھی تھے. اور انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ احتیاج الکل الیہ فی الکل دلیل علی انہ امام الکل. کتنی پیاری بات کی ہے خلیل الفراہیدی نے کہ سب کی سب چیزوں کا تمام کی تمام چیزوں میں امام کی طرف محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام سب کی سب لوگوں کا اور سب کی سب چیزوں کا امام ہے. کتنی پیاری اور مختصر اور مفید اور جامع بات کی ہے امام خلیل الفراہیدی, جن کو امام النحو کہا جاتا ہے, نحو کے امام اور سربراہ.
تو پوری کائنات کا سروائیول موقوف ہے, اللہ کی خلقت ابس ہو جائے گی, خدا حکیم ہے, کائنات کو بے فائدہ خلق نہیں کر سکتا, امام معصوم کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو ہم اور ہماری روحانیت تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی خلقت کا سبب قرار پا سکیں. ہماری روحانیت کی کیا ویلیو کہ ہماری روحانیت کی خاطر اللہ اس کائنات کو خلق کرے گا, ہم جیسوں کی خاطر. ہماری حیثیت ہی کیا, اللہ کی پوری خلقت ابس اور بے فائدہ ہو جائے گی اگر اس جیسی معصوم ہستی کو بیچ میں سے ہٹا لیا جائے. انسان کامل کا وجود برقراری کائنات کے لیے اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے کائنات کے انشاء اور ایجاد اور خلق ہونے کے وقت لازم ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے. لہذا اب جب یہ سوال کیا, جب یہ سوال پوچھنا چاہتے تھے پوچھنے سے پہلے ہی امام نے فرمایا احمد ابن اسحاق سے, تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مولا کوئی حل فحل من علامت یطمئن الیہا قلبی, کیا کوئی ایسی علامت ہے کہ میرا دل مطمئن ہو سکے, اطمینان قلب حاصل ہو سکے. وہ تو آپ نے فرما دیا بات بے شک صحیح ہے کہ زمین خاری نہیں رہ سکتی, میں کوئی ایسی علامت بھی ہے جس کے ذریعے سے میں مطمئن ہو جاؤں. فنهض الامام مسرعا ودخل البيت وخرج وعلى عاتقه غلام. جب امام نے یہ بات سنی احمد بن اسحاق کی تو آپ اپنے نشست سے کھڑے ہوئے, جلدی مسرعا بیت الشرف میں داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے باہر آئے, اور جب باہر آئے تو آپ کے کندھے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا.
اب آپ پہچانیں گے کہ احمد ابن اسحاق کا رتبہ کیا ہے خود امام عسکری کی نورانی کلام کے ذریعے سے. یہ اسی خود حدیث کا حصہ ہے, خود امام فرما رہے ہیں, اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ احمد ابن اسحاق کوئی معمولی انسان نہیں ہے.
کیا فرمایا میرے مولانا نے, جب امام زمانہ 3 سال کے بچے کو اپنے کاندھے پر سوار لے کر احمد ابن اسحاق کے سامنے اس دور میں آئے جس دور میں ہر کس و ناکس کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں تھا اللہ کی طرف سے کہ امام زمانہ کی زیارت تک کر سکے, اس اختناق اور دم گھٹنے کی فضا کے زمانے میں جہاں ہمارے مورخین اور محققین علماء یہ لکھتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام پسے پردہ سے گفتگو کیا کرتے تھے شیعوں کے ساتھ, پردے کے پیچھے سے ملا کرتے تھے, سامنے نہیں آیا کرتے تھے.
اس دم گھٹنے کا دور متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ کا,
اس دور میں احمد بن اسحاق نے یہاں اظہار کیا اور فوراً مولا تیزی سے اٹھے اور بچے کو لے کے آ گئے.
اور کیا فرمایا مولا نے,
لولا کرامتک علی اللہ وحججہ, اگر تم اللہ اور ان کی حجتوں کی نگاہ میں مکرم اور محترم نہ ہوتے تو میں کبھی بھی اپنے بچے کو تمہیں نہ دکھاتا.
اب آپ نے پہچانا نا کہ احمد ابن اسحاق القمی کا کیا رتبہ ہے, جنہوں نے 3 برس کی عمر میں امام زمانہ کی زیارت کی. دیکھیں پوری کائنات ان کی زیارت سے محروم ہے
سوائے ان مخصوص لوگوں کے, ان مخصوص میں سے احمد ابن اسحاق شامل ہیں.
لولا کرامتک علی اللہ وحججہ, اگر تمہاری کرامت تم مکرم و محترم نہ ہوتے اللہ کی نگاہ میں اور اس کی حجتوں کی نگاہ میں تو کبھی بھی نہ دکھاتا, نہ الفاظ دیگر نہ دکھاتا. تو یہ کہ احمد ابن اسحاق نے زیارت کی اور امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ لئن یغیبن غیبتن لا ینجو من الحلکت فیہا الا من ثبت اللہ علی القول بامامته ووفقه للدعاء بتعجیل فرجه. خدا کی قسم یہ بیٹا یہ بچہ اس کی ایک طولانی غیبت ہوگی اور اس غیبت کے دوران کوئی شخص ہلاکت سے محفوظ نہیں رہے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اس کی امامت کے اوپر ثابت قدم رکھے. ثبت اللہ علی القول بامامته ووفقه للدعاء, اور اللہ تعالیٰ اس سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عنایت کرے کہ وہ دعا کرے ان کی تاجیل فرج کے لیے. یہ خود بڑا مفصل موضوع ہے کہ تاجیل فرج کے موضوع کے اوپر میں اس وقت وارد نہیں ہوں گا, یہ پورا ایک مفصل سبجیکٹ ہے, میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا, مگر یہ بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے کہ تاجیل فرج سے کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم دعا کریں امام کی تاجیل کے لیے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کل یا پرسوں عرض کروں گا کچھ تھوڑا. تو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ امام نے غیبت, اپنے بچے کی غیبت کا بھی وہی ذکر کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی ہلاکت سے بچنے والا غیبت میں نہیں ہے سوائے اس انسان کے کہ جو امام کی ولایت و امامت کے نظریے کے اوپر برقرار ہو, ثابت قدم ہو, کمپرومائز نہ کرے, دین نہ بیچے تاغوتوں کے سامنے. ٹھیک ہے, امام کی ولایت کے اوپر قائم رہے ان تاغوتوں کے سامنے کہ جو امام زمانہ کی ولایت کے غاصب ہیں, جس طرح سے سقیفہ والے غاصب تھے. ٹھیک ہے نا, جس طرح سے کل کے سقیفہ والے غاصب تھے اسی طریقے سے آج کے بھی تاغوت زمانے کے امام کی ولایت کے غاصب ہیں. ہمارا آپ تو آپ کا ہمارا آپ کا تو عقیدہ ہے نا کہ امام کو حکومت کا حق حاصل ہے, ولی اور مولا اللہ کے حکمران خلیفہ نائب امام ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو جب ان کو حق حاصل ہے تو معلوم ہوا کہ تاغوت حکومتیں غاصب ہیں. کیا ہمارے دل میں تاغوت حکومتوں کے لیے وہی کچھ نفرتیں ہیں کہ جو سقیفہ والوں کے لیے تھیں؟ یہ ہر مومن کو سوال کرنا ہے اپنے آپ سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ثبت اللہ علی القول بامامته, کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو سکیں ان لوگوں میں کہ جن کو اللہ ثابت قدم رکھے ان کی امامت کے نظریے پر, وَوَفَّقَهُ لِلدُّعَاءِ, اور اللہ تعالیٰ جس انسان کو یہ توفیق دے کہ وہ دعا کرے ان کی تاجیل فرج کے لیے. جب یہ گفتگو امام نے فرمائی تو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فَنَطَقَ الْغُلَامُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ فَصِيحٍ, اب اس بچے نے فصیح عربی میں گفتگو شروع کی. ہمارے آپ کے عقیدے میں ہے کہ معصوموں کے اندر چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, معصوم تو پیدا ہی ہوتا ہے تمام کے تمام علم کل کے ساتھ. معصوم تو شروع سے علم و عصمت و درجات و معرفت و ایمان و تقویٰ و سارے کے سارے فضائل و مناقب روز اول سے اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے. معصوم میں بچے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے. کئی سارے ہمارے معصومین ہیں جو کہ بچپنے میں امامت کے منصب پہ فائز ہوئے, والد محترم کا انتقال بچپنے میں ہوا, خود امام زمانہ منصب ولایت و امامت کے اوپر فائز ہوئے ہیں. کیا برس کی عمر میں؟ 5.5. ٹھیک ہے نا, 5.5 برس کے تھے جب امام عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا, تقریباً 5.5 برس کے تھے. یعنی 5.5 برس میں ہمارے امام اس لائق تھے کہ ہی کین بیکم دا کمانڈر ان چیف آف دا انٹائر یونیورس اینڈ ہی کین کال دا شاٹس اینڈ ہی کین کمینڈ ایوری سنگل ایگزٹینس ادر دین اللہ ٹو بی انڈر ہز کمینڈ ایکسپٹ سم آف دا ہیومنز اینڈ جینس دوز ہو آر شوئنگ ایروگینس ان فرنٹ آف دا امام. The rest of the creatures in the universe that belong to Alam al-Takween, there is zero disobedience in Alam al-Takween. Every disobedience you find in Alam al-Tashri', the world of legislature, world of the Sharia, world of do's and do nots, which we humans and jinns are the only two categories that fall in the category of Alam al-Tashri', the world of legislature. We are the odd ones. We are the only odd ones in the universe. Everything else is already perfectly obedient to the command of the Imam. So Imam Mahdi alayhi salam was eligible
he to be the commander in chief of the entire universe at the age 5.5.
He was even Elijah ahead of that age.
Isn't that right?
امام تو پیدا ہی ہوتا ہے سارے کے سارے علم و فضائل کے ساتھ, اس سے پہلے بھی وہ ایلیجبل ہی تھے.
مگر چونکہ امام اپنے والد کا انتقال ظاہر ہے کہ اس ایج میں ہوا, تو منصب کرنٹلی ان کے پاس اس ایج میں آیا. ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ایک وقت میں تو ایک امام معصوم منصب ولایت اور امامت کے ایک وقت میں ایک امام فائز ہوگا نا, ایک وقت میں دو تو نہیں ہو سکتا.
امام امیر المومنین علیہ السلام بھی حیات تھے,
مولا امام حسن بھی حیات تھے, امام حسین علیہ السلام بھی حیات تھے. منصب امامت و ولایت کے اوپر ایک وقت میں ایک امام بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھا, لہذا امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کے امام امام امیر المومنین تھے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امام حسن نے لوگوں سے کہا ہو, hey guys, my knowledge is exactly equal to my dad's knowledge. My level of ma'rifat is exactly equal to my dad's level of ma'rifat. My level of iman is exactly equal to my dad's level of iman. So, hey guys, don't follow my dad, follow me. Kabhi aapne suna Imam Hussain se ye kehte, Imam Hassan se ye kehte hue? Impossible, muhal hai ki Imam Hassan central leadership ki taqwiyat na kare. Muhala muhalat mein se hai, jabki unka ilm barabar hai. امام حسن کا علم اور مولائے کائنات کا علم exactly برابر ہے, ایک ہی نور کا حصہ ہے, فرق کہاں سے ہو سکتا ہے. آپ نے ان کی معرفت کا درجہ exactly برابر ہے, ان کے ایمان کا درجہ exactly برابر ہے. ابھی تو علم کا فرق بھی نہیں ہے, ابھی تو معرفت کے درجے کا فرق بھی نہیں ہے, ابھی تو طہارت روح کے درجے کا فرق بھی نہیں ہے, ابھی تو ایمان کے درجے کا فرق بھی نہیں ہے, ابھی تو شجاعت و بہادری کے درجے کا فرق بھی نہیں ہے, ابھی تو بقیہ شرائط کے اندر فرق بھی نہیں ہے. ساری کی ساری شرائط امام حسن کے اندر اسی شد و مد و شان و شوکت سے پائی جاتی ہیں جس طرح مولائے کائنات کی روحانیت میں پائی جاتی ہیں. یعنی علم اور ساری شرائط. علم
کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام حسین نے لوگوں سے کہا ہو کہ حضرات میرا علم تو میرے بابا کے بالکل برابر ہے, لہٰذا آپ میرے بابا کی قیادت کو ماننا, ان کی رہبری کو تسلیم کرنا چھوڑ دیجئے, ایسا کیجئے کہ آج کے بعد سے آپ مجھے فالو کرنا شروع کر دیں, میرا بھی تو علم اتنا ہی ہے. کبھی کیا انہوں نے ایسا؟
جب علم برابر تھا تو نہیں کیا. تو جہاں علم برابر بھی نہ ہو, جہاں شجاعت کا درجہ برابر بھی نہ ہو, عدالت کا درجہ برابر بھی نہ ہو, تقویٰ کا درجہ برابر بھی نہ ہو, سیاسی بصیرت کا درجہ برابر بھی نہ ہو, تدبر اور تفکر کا درجہ برابر بھی نہ ہو, مدیریت اور ایڈمنسٹریٹو سکلز برابر بھی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ تمام شرائط کہ جو مولا امام زمانہ کی توقیع مبارک میں وارد ہوئی ہیں مجتہد جامع شرائط کے لیے,
وہ ساری شرائط. اسی لیے ہم مجتہد کو کیا کہتے ہیں؟ جامع الشرائط. The one who fulfills all the conditions mentioned in the hadith of Imam Mahdi alayhi salam. We just don't follow just anybody. With due respect to all the mujtahids, we respect, it's wajib to respect all the mujtahids. It is wajib to respect all the mujtahids. They all have great personalities. But
it's not the matter of respect and disrespect. It's the matter of principles. جہاں اصول و ضوابط کی بات آتی ہے وہاں اصول کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو جو شخص بھی مولا کی حدیث کے اندر موجودہ شرائط کو باقیوں کی نسبت بہتر طریقے سے پورا کرے گا وہ اس منصب کا اہل ہے, اور جو نہیں کرے گا وہ اہل نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ یو بٹ آئی ڈونٹ کنسیڈر یو ٹو بی اہل آف دیٹ منصب. واٹس رانگ وتھ دیٹ؟
کیا ہم مولا امام امیر المومنین کی کو ولی مان رہے ہیں کہ منصب امامت پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسن اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے, تو یہ نعوذ باللہ امام حسن کی توہین کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں جب امام حسن بھی زندہ تھے, امام حسین بھی زندہ تھے,
مولا امیر المومنین منصب امامت و ولایت پہ کرنٹلی بالفعل فائز وہ تھے اس وقت, تو یہ نعوذ باللہ کیا توہین ہو رہی ہے امام حسین کی؟ نہیں, یہ تو پرنسپلز کی بات ہو رہی ہے. اصول کا تقاضا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہوگا. دے کین ناٹ بی ٹو پریزیڈنٹس ایٹ اے ٹائم, دے کین ناٹ بی ٹو پرائم منسٹرز ایٹ اے ٹائم. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس,
isn't it right? تو لہذا اب ہمارے یہاں تو ضوابط ہر چیز کے بالکل واضح معین ہیں. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا ہے, سب ہماری اپنی جہالتیں ہیں, ہم اپنی جہالتوں کو ڈمپ نہیں کر سکتے ہیں دوسروں کے اوپر یا نعوذ باللہ رسول اہل بیت کے اوپر. دے ہیو پروپیگیٹڈ اسلام پرفیکٹلی. اف وی ڈونٹ نو سم تھنگ دیٹس اور اون فالٹ, وی کین آلویز آسک دوز ہو نو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب امام علیہ السلام نے خود گفتگو فرمائی, روایت کہتی ہے فَنَتَقَ الْغُلَامُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ, اب بچے نے فصیح ایلوکوینٹ عربی زبان میں گفتگو شروع کی. فرماتے ہیں کہ یا احمد ابن اسحاق انا, فرماتے ہیں کہ انا احمد ابن اسحاق نہیں, انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ, میں بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین پر, اس کی زمین پر, اور میں انتقام لینے والا ہوں اس کے دشمنوں سے. امام کو علیہ السلام کو یہ لقب امام سے مخصوص ہے نا, جس آیہ کریمہ کی میں نے آغاز سخن میں تلاوت کا شرف حاصل کیا, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جب کسی نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا میں اگر چاہوں کہ امام زمانہ کو سلام کروں, ان کے نور کی تو خلقت ہو چکی تھی نا, میں یہ چاہوں, امام صادق علیہ السلام سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے, اگر میں چاہوں کہ امام زمانہ کو سلام کروں تو میں کیا کہہ کے سلام کروں, السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے سلام کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ لقب مخصوص ہے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ. امیر المومنین کا لقب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے, ان کسی اور کے لیے ہم استعمال ظاہر ہے کہ نہیں کرتے ہیں چونکہ صرف ان کے ساتھ مخصوص ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ لقب مخصوص ہے. آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا, بقیت اللہ السلام علیک یا بقیت اللہ, یہ فرمایا, یہ کہہ کے گویا سلام کیا جائے کہ ہمارا سلام ہو آپ پہ اے بقیت اللہ. اور پھر امام, پھر یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت فرمائی, یہی وہ آیت ہے کہ جب روز جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ پر, تو سب سے پہلی گفتگو جو آپ فرمائیں گے, محدث قمی نے نقل کیا, وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, بقیت اللہ تم لوگوں کے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. اور اس کے بعد فرمائیں گے انا بقیت اللہ, وہ بقیت اللہ میں ہوں. لہذا ہمیں اس لقب سے بھی آشنا ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو مانوس ہونا چاہیے, ہمیں اس لقب سے امام کو سلام کرنا چاہیے, یہ ان کے مخصوص القاب میں سے ہیں, بقیت اللہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لہذا امام کیا کہتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے بعد احمد ابن اسحاق کے سامنے, پھر کہتے ہیں کہ لا تطلب اثرا بعد عین, یعنی آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد مزید کسی اثر کسی دلیل کی تلاش میں مت رہیے. یعنی اب دیکھ لیا نا اب امام کو, اب تو بات ختم ہو گئی, اب تو مطمئن ہو گئے, حجت مکمل ہو گئی, اتمام حجت ہو گیا, مطمئن ہو گئے, اب مزید اس تلاش میں نہ رہیے کہ مزید دلیلیں تلاش کرتے رہیں. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, جب بھی جاتے ہیں کسی بھی عالم کے پاس ایک ہی سوال کرتے ہیں ہر آنے والے عالم سے, کرتے ہیں نا, جب بھی کوئی عالم آئے گا اس سے وہی ایک حساب پٹا سوال ہر عالم سے وہی کیا جا رہا ہے. بھئی اگر آپ عالم کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ اس سے پوچھا جائے یا اس پہ بھروسہ کیا جائے, تو پہلی بات آپ اس کو بلاتے ہی کیوں ہیں؟ جس انسان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کی بات کی وثاقت ہی نہیں ہے, وزن ہی نہیں ہے اس کے کلام کا, اس کے پاس علم و تقوی ہی نہیں ہے, تو مت بلائیے, اپنی روحوں پہ احسان کریں, ایسے کو بلائیے نا, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے یہ تسلی تشفی کر لی کہ وہ انسان صاحب علم و صاحب تقوی ہے, اب آپ اس کے اوپر بھروسہ کیجئے, اس کے بعد اب آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب عمل کا مقام و درجہ ہے, اب بار بار پوچھنے کا مقام نہیں ہے. لہٰذا اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ بار بار ایک ہی سوال ہو رہا ہے, بار بار بعض مراکز میں بھی جاتا ہوں, ایک ہی سوال دہرایا جاتا ہے, ایک ہی سوال ہر دفعہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ابھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اپنے من پسند جواب کا انتظار ہے, اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھنے سے کی نسبت سنجیدہ نہیں ہے. اہل بیت کے علوم کے مقابلے میں ابھی تک اپنی رائے برقرار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا علم سیکھنے سے پہلے اپنی رائے قائم کر چکے ہیں ان سے پوچھے بغیر, یہ بھی اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے ہم تو اپنی رائے قائم کرتے ہیں ان سے پوچھنے کے بعد, قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے رجوع کرنے کے بعد اپنا نظریہ قائم کرتے ہیں,
نہیں ہے کہ ہم پہلے سے نظریہ قائم کر لیں اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے پھریں قرآن سے اور حدیث سے. اسی کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے نظریہ بنا لے اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو کھنگالنا شروع کرے کہ لاؤ دیکھوں کہاں سے کوئی جسٹیفیکیشن مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی. اور کسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے؟ من فسرا, جو پیغمبر کم لکھ رہا ہے, من فسرا القرآن برأیہ فلیتبوا مقعدہ من النار, جس نے قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک آیت قرآن کو یہ آدمی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا شروع کر دے, حدیث پیغمبر کی روح سے جہنم کا حقدار بن گیا, سوائے اس کے کہ توبہ کر لے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس روایت کے بعد اس میں کہتے ہیں احمد ابن اسحاق, فخرجت مسرورا فرحا, میں خوشحال خوشحالی کے ساتھ امام علیہ السلام کے گھر سے نکل آیا. ظاہر ہے امام علیہ السلام کی زیارت ہو گئی, مطمئن ہو گئے, بات ختم ہو گئی. تو ہمارا آپ کا فریضہ عزیزان محترم یہ ہے کہ ہم بھی زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. جو دو دعا میرے مولا نے زرارہ ابن اعین کو امام باقر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, اس میں یہی کہا تھا کہ اللہم عرفنی نفسک, ہر مومن کو پڑھنی چاہیے, واقعا ہر مومن کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ ساری دعائیں, یہ مشاہد مقدسہ, یہ مقامات مقدس, سرداب مقدس کی زیارت پہ جانا چاہیے. امام زمانہ علیہ السلام جس سرداب سے سامرہ میں جس سرداب سے غائب ہوئے, جہاں سے غیبت کا آغاز ہوا, ہماری کتنی جلیل قدر شخصیتوں کی امام علیہ السلام سے اس سرداب مقدس میں ملاقات ہوئی. آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی طباطبائی بحر العلوم, آیت اللہ ابن سیبوی, آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی, سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ, بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کی کو زیارت امام کا شرف حاصل ہوا اس سرداب مقدس میں. جب آیت اللہ سیبوی سرداب مقدس میں عبادت میں مصروف تھے تو پشت سے آواز سنی کہ اللہ سے میری پھپی زینب کی قسم دے کے یہ دعا مانگو کہ اللہ میرے فرج میں تعجیل کرے. وہ آپ کو سنا ہے کہ جناب زینب کا کیا رتبہ ہے, جناب زینب کی کیا شان ہے کہ جناب زینب کے صدقے سے امام زمانہ دعا مانگنا چاہتے ہیں, ان کے صدقے سے کہ دعا مانگی جائے ان کے صدقے سے. کیا شان ہے شہزادی زینب کی. جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تھی نا تو روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی گود میں جب شہزادی زینب کو لا کے دیا گیا اور پہلی مرتبہ جب پیغمبر کی گود میں آئیں اور پیغمبر اکرم نے رونا شروع کیا, رخسار کو شہزادی زینب کے رخسار پہ رکھا اور رونا شروع کیا اور اتنا روئے یہاں تک کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ پوچھنے والے نے جب یہ دریافت کیا, ظاہر ہے کہ آپ نے شہزادی زینب کا جو مصائب ہیں, شہزادی زینب کی جو قربانی ہے وہ سب پیغمبر کی نگاہ میں ہے, پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے ہے, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس بیٹی پر بالفاظ دیگر جو روئے گا زینب پہ اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو حسن و حسین کے رونے والے کو ملے گا. کیا مرتبہ شہزادی زینب کا اور کیا محبت تھی شہزادی زینب کو امام حسین سے. روایت میں یہ ہے کہ روزانہ امام حسین کی زیارت کرتی تھی, بعد میں نماز پڑھا کرتی تھی. پہلے قبلہ دل کی زیارت, قبلہ اعمال کی زیارت کرتی تھی اللہ کے حضور میں آنے سے پہلے. کتنی محبت تھی امام حسین سے, کبھی امام حسین سے جدا نہیں ہوئی, کبھی امام حسین سے الگ نہیں ہوئی. یہ جرادی زینب کی محبت کا نتیجہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بھیا کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور یہاں تک کہ جب وہ رات بھی آئی کہ جس کے بعد کل قربانیاں پیش کرنی ہیں, وہ رات بھی آئی کہ جب امام نے اپنی بہن کو بتایا کہ بھائی کہ کل قربانیوں کا دن ہے, کل جو ہے وہ بھائی کا بہن سے فراق ہو جائے گا, کل کی شام جب سورج ڈوبے گا تو ہمارے سارے سورج خون میں غوطہ ور ہو چکے ہوں گے. جب وہ رات بھی آئی جس رات ہر بیوی اپنے خیمے میں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ پہلے تمہیں قربان ہونا ہے مولا امام حسین کے اوپر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہزادی جناب سیدہ کونین کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. ہر بی بی تیار کر رہی اپنے بچے کو. شہزادی زینب بھی اون محمد کے ساتھ محو گفتگو ہے. جانتے ہو نا کہ جعفر تیار تمہارے دادا کا نام تھا. جانتے ہو نا کہ حیدر کرار تمہارے نانا کا نام ہے. جانتے زینب آمادہ کر رہی ہیں بچوں کو. تمہیں اپنے دادا کا جہاد بھی معلوم ہے, تمہیں اپنے نانا کا مارکہ جہاد بھی پتا ہے. شہزادی نے بچوں کو حوصلہ دیا اور اس طریقے سے حوصلہ دیا کہ بچوں نے اپنے نانا اور دادا کے جہاد کو یاد دلا دیا. اس شان سے شہزادی نے حوصلہ دیا. یہاں تک کہ عزاداروں صبح عاشور آتی ہے اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اصحاب کام آ چکے اب بنی ہاشم کی باری آتی ہے. ظاہر ہے کہ سب کو شہید ہونا ہے مگر عزاداروں جن پر گزرتی ہے جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ کتنا دشوار مرحلہ ہے. جب میرے مولا کی خدمت میں یہ شہزادے آتے ہیں اونو محمد اس نے جہاد لینے کے لیے, حسین ابن علی اس دینے کے لیے تیار کیسے ہو؟ ارے بہن کی نشانیاں ہیں نا, شہزادی زینب کی نشانیاں ہیں, کیسے تیار ہو؟ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ سر سے پاؤں تک بچے کو دیکھا, مولا نے سر سے پاؤں تک بچوں کو دیکھا, اس نے جہاد نہیں دیا بھی. شہزادی زینب کو جب خبر ہوتی ہے تو ایک مرتبہ بھیا کے پاس آتی ہے, بھیا کی خدمت میں آئی. میرے مولا نے دیکھا اور پہچان گئے, بہن ہے پہچان گئے. ظاہر ہے کہ مولا سے بہتر بہن کو کون جانے گا اور شہزادی سے بہتر مولا امام حسین کو کون جانے گا. شہزادی زینب آتی ہے, بھیا میں اس اعتماد سے آئی ہوں کہ آپ نے آج تک میری کسی بات کو رد نہیں کیا. شہزادی کس شان سے اجازت مانگ رہی ہے. اب جو مولا سے اجازت مانگی, مولا نے اجازت دی. ابا سے غازی جیسے استاد اون محمد کو سجا کے تیار کیا گیا. گھوڑوں پہ سوار ہوئے, دونوں مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب بچوں کا رجز دیکھیے کس شان سے اشقیا کے سامنے رجز پڑھتے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے تم نے کیا اے قوم جفاکار, تم نے کیا سمجھا ہے کہ میرے کہ یہ دین لاوارث ہو گیا ہے؟ ارے جب تک ہم زندہ ہیں دین لاوارث نہیں ہو سکتا. دوسرا بچہ رجز پڑھتا ہے, ارے جعفر تیار میرے دادا کا نام ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جن کو پر عطا کیے ہیں, ہم بھی شہید ہوئے, اللہ ہمیں بھی پرے پرواز عطا کرے گا. شہزادوں نے جنگ کی اور اپنے نانا اور دادا کے معرکے کی یاد تازہ کی. یہاں تک کہ شہزادے جب پسے فرس سے نیچے آتے ہیں, پشتے فرس سے نیچے آئے, ایک مرتبہ مولا کو خبر ہوئی, ابو الفضل عباس سے کہا ان کے ہمراہ چلے. ظاہر ہے مولا دونوں کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, ابو الفضل عباس کو ہمراہ لیا. ابو الفضل عباس ہمراہ چلتے ہیں, ایک کے جنازے کو مولا نے تھاما, دوسرے کے جنازے کو ابو الفضل عباس نے تھاما. اب دونوں شہزادوں کے جنازے لا کے خیموں کے پاس رکھ دیے گئے. عزاداروں آپ بڑے مصاب ہوں گے, عجیب فقرہ ملتا ہے. اب جناب فضا آتی ہے شہزادی زینب کی خدمت میں کہ اون محمد آ گئے, چلیے ان کو دیکھ لیجیے. اب جب شہزادی زینب نے یہ سنا کہ اون محمد آ گئے, کہتی ہے میں نے ان کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کیا شان ہے ہماری روحیں قربان اس بیوی کی عظمت پر, کیا شان ہے. ارے میں نے تو ان کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, میں نے اپنے بھیا پہ قربان کرنے کے لیے گویا بھیجا تھا, یہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا. شہزادی جناب فضا کہتی ہے ارے بیوی چل کے دیکھ تو لیجئے. اب تو شہزادی زینب باہر آئی, دیکھا کہ ایک طرف اون کا جنازہ پڑا ہے, ایک طرف محمد کا جنازہ پڑا ہے. ایک شکر ادا کیا کہ بھیا کے سامنے بہن کو شرمندہ نہیں کیا. اللہ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون